www.attableek.com, the reviver of Iman.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. معزز و مکرم بزرگو دوستو سامعین اور سننے والی ماں بہنوں، آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں بلکہ ورلڈ لیول پر عورت کے مقام و مرتبے، عورت کی ویلیو اور قیمت اسلام کی نظر میں اس نقطہ نظر سے کافی کچھ مباحث ہو رہے ہیں. چنانچہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دینی اور اخلاقی سطح کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. نیکی اور گناہ اور برائی کے کرنے اور کمانے میں دونوں کا علیحدہ علیحدہ ایک مکمل اخلاقی تشخص ہے، مرد کا اپنا اور عورت کا اپنا. فرمایا گیا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اطیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مرد جو نیکی کماتا ہے تو اپنے لیے، اور وہ جو گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے، اور عورت جو نیکی کرتی ہے تو اس کا اجر اس کو ملے گا، اور برائی کرتی ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع نہیں ہے. سورہ تحریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہترین مردوں کے گھر میں بدترین عورتیں بھی رہی ہیں. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کی مثال آئی. اگر عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع ہوتی تو ان دونوں جلیل القدر نبیوں کی بیویاں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب کی مستحق قرار پاتی، یعنی ان کو عذاب دیا جاتا، اس لیے کہ ان کے شوہر تو زبردست ہیں، نبی ہیں، لیکن ان دونوں کی بیویاں دنیاوی اور اخروی عذاب کی مستحق قرار نہ پاتیں اگر عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع ہوتی. لیکن ان رسولوں کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہیں آیا اور وہ جہنم کی سزاوار قرار پائیں. پتا چلا کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان دونوں کے باب میں جو فخانتاہما کا لفظ آیا وہ بدکاری کے معنی میں اور مفہوم میں نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بھی بدکار نہیں رہی. ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے بارے میں تھی، وہ اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ان کے یہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدکاروں کو دیا کرتی تھی. اس کے مقابلے میں سورہ تحریم میں دوسری مثال فرعون کی بیوی کی پیش کی گئی، جن کا نام حدیثوں میں آسیہ آتا ہے. فرعون اللہ کا بدترین دشمن تھا، سرکش تھا، لیکن اس کی بیوی زبردست ایمان والی، خدا پرست اور خدا ترست خاتون تھیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں انہیں بطور مثال پیش کیا اور ان کی دعا بھی نقل فرمائی کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت ربی ابن لی عندك بیتا فی الجنتی ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ کے لیے فرعون جیسے سرکش کی بیوی ہونا کسی نقصان کا موجب نہیں بنا. ان دونوں کمپیریزن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت دینی اور اخلاقی حیثیت سے مرد کے تابع نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے اس کا اپنا الگ آئیڈینٹیفیکیشن، اسٹیٹس اور اس کی ویلیو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اپنی بہت پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اور حضور سے بہت محبت کرنے والی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما دونوں کو حضور نے خطاب فرمایا کہ اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لینا، اس لیے کہ میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا. اور اے صفیہ، حضور کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرنا، کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا. میں نے جو آیت پڑھی سورہ آل عمران کی کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض، کہ میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو چاہے عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. مرد اور عورت یہ کلچر کی، تمدن کی، سویلائزیشن کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ان کی باڈی کی بناوت، ان کی سائیکالوجی اور اس کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ ڈفرنٹ کائنڈ آف سائیکالوجی اور ڈفرنٹ کائنڈ آف باڈی، یہ صرف انسان کے کلچر اور اس کے سویلائزیشن کی ضرورت کے تحت رکھے گئے ہیں. انسان ہونے کے ناطے سے تو مرد اور عورت ایک دوسرے کی جنس ہیں، لیکن دینی اور اخلاقی اعتبار سے دونوں کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے اور دونوں اپنی اپنی شخصیت کے ذمہ دار ہیں. سورہ احزاب میں مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے. دینی اور اخلاقی برابری کو کتنا زبردست، خوبصورت اور جامع اسلوب سے سورہ احزاب میں بیان کیا گیا. جتنے بھی اور اعلی اوصاف مسلمان مرد میں ہو سکتے ہیں، اتنے اور ایسے اعلی اوصاف مسلمان خاتون میں بھی تو ہو سکتے ہیں. اس لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے. دینی، اخلاقی اور روحانی ترقی، اعلی مقامات و مدارج تک پہنچنے کے جتنے بھی موقع مردوں کو دیے گئے ہیں اور مردوں کے لیے ہو سکتے ہیں، اتنے ہی عورتوں کے لیے بھی موجود ہیں. عورتوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ بلند مقامات تک نہیں پہنچ سکتی یا ان اعتبارات سے وہ کمتر درجے کی ہیں. آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ دینی، اخلاقی اور روحانی لحاظ سے عورت کا اسٹیٹس اور اس کی پہچان بھی کامل ہے اور مرد کے ساتھ دینی اور اخلاقی اعتبار میں وہ مکمل برابری رکھتی ہے. سورہ نساء میں بھی آیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, کہ اللہ نے مرد و عورت میں سے ایک دوسرے کو جو فضیلت دی ہے اس کا ارمان مت کرو, مرد حصہ پائیں گے اس میں سے جو وہ کمائی کریں گے اور عورتیں حصہ پائیں گی اس میں سے جو وہ کمائی کریں گی, اللہ سے اس کی بخشش میں سے حصہ مانگو. یہاں دیکھیے آپ دینی اخلاقی اور روحانی سطح کے موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے. اس آیت میں ایک طرف تو یہ بات کلیئر کر دی کہ قدرت کی طرف سے مرد اور عورت کو جو اسپیشلٹیز اور جو خصوصیتیں دی گئی ہیں ان میں فضیلت کا پہلو کسی ایک ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ اس لحاظ سے دونوں برابر کے حصے دار ہیں, لیکن فضیلت فضیلت میں فرق ہے. لہذا یہ تمنا نہ کرو کہ جو فضیلتیں فطرت کے مطابق دی گئی ہیں ان میں مساوات اور یکسانیت ہو. ایک دوسرے پر رشک کرنے اور ان کی ریس کرنے کے بجائے ہر ایک مرد اور عورت دونوں اپنی نعمتوں کے حصے پر قناعت کرے, شکر گزار ہو, اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نیکی اور گناہ کے کرنے میں مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہیں, ہر ایک کو اپنی اپنی کمائی میں سے حصہ ملے گا. مرد کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی میں عورت حصے دار نہیں ہوگی, اور اسی طرح عورت کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی سے مرد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. گویا دینی اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مرد اور عورت کا مکمل طور پر الگ الگ تشخص اور پہچان ہے, اور اس لحاظ سے دونوں میں کامل مساوات ہے. دونوں اس میدان میں اپنی اپنی محنت اور لگن سے نیکیاں کما سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں, جس کے اجر میں کمائی کرنے والے ہی کا حصہ ہوگا, اور جو کوئی مرد یا عورت نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر اور شیطان کے دھوکے میں آ کر گناہ کرے گا تو اس کا وبال اس کرنے والے کے سر پر ہوگا. اس آیت پر خاص توجہ دیجئے, اس لیے کہ ہماری کچھ بہنیں اس آیت میں لفظ قصب سے بڑے مغالطے میں پڑ جاتی ہیں, اور آج کے دور کی جدید تفسیر کرنے والی اس لفظ قصب سے ہماری سادہ لوح بہنوں کو مغالطے میں مبتلا کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں. یہ جدید تفسیر کرنے والیاں بڑے دھڑلے سے کہہ دیتی ہیں کہ اس آیت میں قصب سے مراد روزی کمانے کے لیے جس طرح مرد بھاگ دوڑ کر سکتا ہے, کاروبار یا ملازمت کر سکتا ہے, اسی طرح عورت کو بھی معاشی اور فائنانس اکانومی کوشش میں حصہ لینے کی آزادی اور کھلی چھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں قرآن کریم میں لفظ قصب بلکہ اکثر جگہوں پر لفظ قصب نیکی اور بدی کمانے کے معنی اور مفہوم میں آیا ہے. لفظ قصب دنیاوی کمائی کے لیے صرف اور صرف سورہ بقرہ کی آیت 267 میں استعمال ہوا ہے, انفقوا من طیبات ما کسبتم, ورنہ ہر جگہ قصب کا معنی نیکی اور گناہ کا قصب ہے. دنیاوی رزق کو تو اللہ تعالی فضل قرار دیتا ہے, انسان جو کچھ دنیاوی رزق اور مال حاصل کرتا ہے اس کے لیے قرآن کی اصطلاح فضل ہے, قصب یعنی کمائی نہیں ہے. قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ بلا شبہ محنت اور مشقت تم کرتے ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری محنت و مشقت کا حاصل اور اس کا رزلٹ ہے، بلکہ یہی سمجھنا کہ رزق تو اللہ کا فضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم محنت کیے جاؤ لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، مشقت کیے جاؤ اور رزلٹ زیرو آئے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ انسان سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ راکھ بن جاتا ہے، حالانکہ بڑی عقل مندی سے کام لیتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ رزق کو بہم پہنچانا، رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ اصل میں اس کا فضل ہے۔ لفظ کسب تو نیکی کمانے اور بدی کمانے اس کے معنی میں آتا ہے، لہذا یہاں بھی دینی اور اخلاقی اعتبار سے بات کہی گئی کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیکی یا بدی کی کمائی کی، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیکی یا بدی کی کمائی کی۔ مردوں کی کمائی ان کے لیے ہے، اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں، اور اسی طرح عورتوں کی کمائی ان کے لیے ہے، وہ مردوں کے حساب میں درج نہیں ہوگی۔ یہ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا اور وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ یہاں اگر لفظ کسب دنیوی کمائی کے لیے استعمال ہوتا تو نصیب نہ کہا جاتا۔ دنیا میں تو کمائی پوری ملتی ہے، اگر کسی کاریگر یا مزدور نے 30 روپے روزانہ اجرت طے کر کے کام کیا ہے تو اسے پورے 30 روپے ملیں گے، کسی نے 300 طے کی ہے تو 300 ملیں گے۔ نصیب یعنی اس کا کوئی جز یا حصہ نہیں ملے گا۔ اس آیت میں لفظ نصیب اس مفہوم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ انسان دنیا میں جو نیکی یا برائی کرتا ہے، وہ جو بھی نیکی یا برائی کماتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے مطابق اور اسی مقدار میں بدلہ بھی مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی کمانے میں کہیں اچھی نیت میں کوئی کمی ہو تو اس کا اجر کم ہو جائے گا، اخلاص پورا ہو تو اسی مناسبت سے اسی نیکی پر اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اجر مل جائے گا۔ یہ بھی ہوگا کہ کسی کی نیکی کے اثرات معاشرے میں پھیلیں اور کسی کی اسی نیکی کے اثرات اس کی ذات تک محدود رہیں، تو پھر اس اعتبار سے اجر و ثواب میں تفاوت واقع ہوگا۔ انہی اصولوں کا بدی کمانے کے معاملے پر بھی انتباہ کیجیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ تاریخ انسانی میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے پہلی مرتبہ عورت کو مستقل طور پر لیگل اسٹیٹس اور قانونی تشخص دیا ہے۔ وہ یعنی عورت اپنی پرائیویٹ اور پرسنل پراپرٹی بھی رکھ سکتی ہے، اس کو حق ملکیت حاصل ہے، اس پر تصرف کا اختیار بھی ہے، اس کو جو لیگل اسٹیٹس اور قانونی تشخص حاصل ہے، یہ اسلام نے عورت کو اس درجے دیا ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ کسی اور مذہب نے عورت کا یہ تشخص تسلیم نہیں کیا۔ روحانی اعتبار سے تو تقریباً تمام مذاہب میں سمجھا یہی گیا ہے کہ عورت سر تا پا برائی ہی برائی ہے، یہ گندگی کی پوٹلی ہے، یہ گندگی کی گانٹ ہے، یہ برائی اور بدی کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ انگریزی لفظ ایول، جس کے معنی بدی اور برائی، گنہگار اور شیطان کے لیے جاتے ہیں، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایول لفظ ایو سے بنا ہے، جو حوا کے نام کا انگریزی ترجمہ ہے۔ کرسچینٹی میں عورت کے متعلق ایسی ہی تھنکنگ سے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جبکہ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو بھرپور دینی اخلاقی تشخص اور اسٹیٹس کے ساتھ بھرپور لیگل اسٹیٹس بھی عطا کیا ہے۔ عورت کو پستی کے مقام سے اٹھا کر اسلام نے کتنے اعلی اور ارفع مقام پر فائز کیا۔ ہمیں ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر مذاہب میں عورت کے متعلق جو غلط تصورات ہیں ان کا اسلام میں کس طرح خاتمہ اور ابطال کیا گیا. حدیث شریف میں فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاح، دنیا کی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جو لوگ بھی اسلام کو واقعی ایک مکمل نظام حیات اور زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور اسی کی رہنمائی کی پیروی کو اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت سمجھتے ہیں، وہ یہ نوٹ کر لیں کہ اسلام نے عورت کو ایک مکمل لیگل اسٹیٹس دیا ہے، لیکن قانونی سطح پر مرد و عورت کو مساوی اور برابر نہیں رکھا گیا. مرد و عورت دینی اور اخلاقی سطح پر برابر ہیں، ان کے درمیان کامل مساوات ہے، لیکن قانونی طور پر یہ مساوات قائم نہیں رہتی. چنانچہ قرآن مجید سے دو باتیں تو ایسی نمایاں طور پر ثابت ہیں کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نمبر ایک، اسلام نے عورتوں، بیٹیوں، بیویوں اور ماؤں کا وراثت میں حق رکھا ہے، ان کو حصہ دیا ہے، لیکن برابر سرابر نہیں. بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ آدھا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، باپ کے مقابلے میں ماں کا حصہ آدھا ہے. کون شخص ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور کسی درجے میں قرآن سے واقف ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ قانون وراثت قرآن مجید میں کس قدر تفصیل سے آیا ہے؟ پھر یہ کہ عورت کو بحیثیت بیٹی، بیوی، ماں، بہن، خالہ، پھوپھی جو حق وراثت دیا گیا ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، اس کا سبب بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ یہ کہ اسلام اکونومیکلی کفالت، فائننسیل سپورٹ اور اسپانسری کا پورا بوجھ مرد کے کندھے پر ڈالتا ہے. اپنی جسمانی ساخت، توانائیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے مرد ہی اس بوجھ کو اٹھانے کے لائق اور قابل بھی تو ہے، لہذا وراثت میں عورت کے مقابلے میں مرد کا ڈبل حصہ رکھا گیا. بیٹی کو جو کچھ ملے گا وہ اسے بیوی کی حیثیت سے لے کر شوہر کے گھر چلی جائے گی اور یہ اس کی ذاتی ملکیت ہوگی، یا پہلے ہی سے شادی شدہ ہے تو اس کو یہ وراثت ذاتی طور پر مل جائے گی. اس کی اپنی کفالت تو اس کے شوہر کے ذمے ہی رکھی گئی ہے، لہذا باپ یا ماں کی طرف سے ملنے والی وراثت اس کی ذاتی ملکیت، پرسنل پراپرٹی کی حیثیت سے رہے گی. اس کو شوہر یا اپنے بچوں کا اسپانسر نہیں بنایا گیا ہے، لیکن بیٹے کو تو ظاہر بات ہے کہ اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے. چنانچہ یہ بالکل لیگلی، لوجیکلی اور عقلی طور پر مربوط اور متعلق چیزیں ہیں. ان میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں نصف حصہ دیا جائے. دوسری بات، آپ کو معلوم ہے کہ قانون میں اور لا میں شہادت اور گواہی دینا بہت بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. گواہی کے بارے میں قرآن سے اگر تھوڑا سا بھی کوئی شغف رکھتا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ قرآن کریم کا قانون ہے کہ گواہی کا نصاب یا تو دو مرد ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی ایک مرد کے ساتھ شہادت کے لیے دو عورتیں ہونا ضروری ہیں. ان دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر شمار کی جائے گی. یہ قانون قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں صاف آیا ہے، اس میں قانون شہادت بیان کیا گیا ہے. ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو بطور گواہ مقرر کرنے کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اب سوچو کہ نسیان اور بھولنا مرد کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، مرد بھی بھول سکتا ہے، عورت بھی، لیکن قرآن کریم کا یہ اسلوب اور انداز بتا رہا ہے کہ بھولنے کا زیادہ امکان عورت کے بارے میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کی تخلیق اللہ نے فرمائی، ان کی فطرت کی ساخت بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے اور وہ ان کی خلقت سے خوب واقف ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. عورت کے مزاج میں جذبات کا عنصر غالب رکھا گیا ہے، ایموشنل وہ جلدی ہو جاتی ہے، اور ایموشنلٹی یہ ذہول اور نسیان کا سبب بنتے ہیں. جذبات کا عنصر مرد میں بھی ہے، لیکن اس کی جو سائیکولوجیکلی بناوٹ ہے اس میں یہ عنصر عورت کے مقابلے میں اس پر زیادہ غالب اور قابو پانے والا نہیں ہے. باقاعدہ جائزہ لینے بیٹھو تو نظر آئے گا کہ بہت سے مرد عورتوں سے بھی زیادہ جذباتی نظر آئیں، بہت سی عورتیں مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سرد مزاج، کول مائنڈیڈ مل جائیں. لیکن یہ ایکسپٹیشن تھوڑا سا استثنا ہوگا، لیکن ایوریج کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ مرد زیادہ برداشت کرنے والا مزاج رکھتا ہے اور عورت میں ایموشنالٹی ہوتی ہے، اور یہ بھی در حقیقت ان فرائض منصبی سے بہت زیادہ مناسب ثبت رکھنے والی چیز ہے جو عورت کے ذمے کیے گئے ہیں. لہذا اس اعتبار سے بھولنے کی پوسیبلٹی مرد کی بنسبت عورت میں زیادہ ہے. اس لیے شہادت کا کورس دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہمارے دین نے مقرر کیا. گویا اسلامی قانون شہادت میں مرد کی گواہی کے مقابلے میں عورت کی گواہی کو آدھا رکھا گیا ہے. یہ گواہی پوری ایک گواہی اس وقت شمار ہوگی جب دوسری عورت بھی یہی گواہی دینے کے لیے موجود ہو. عورت کو اسلام نے قانونی تشخص دیا ہے، یہ اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن یہ معاملہ کہ وہ قانونی تشخص میں مرد کے مساوی ہو تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں فرق اور تفاوت ہے، جیسے قرآن کریم کے دو احکام کی مثالوں سے آپ کے سامنے ہم نے اس کو رکھا. معاشرتی اور اجتماعی دائرے کے اندر مرد اور عورت کی بلا قید اور کامل مساوات کے قائلین کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح تو ان کے نظریے مساوات اور اسلامی قوانین میں قدم قدم پر ٹکراؤ ہو جائے گا. آپ اسلام کی کچھ پابندیوں کو فقہا یا مولویوں کا اسلام کہہ کر اس سے پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو ان قوانین صریحہ اور قطعی نصوص کے بارے میں آپ کیا رویہ اختیار کریں گے جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وراثت اور قانون شہادت میں عورت کا تشخص مرد کے مقابلے میں آدھا کیا گیا ہے. ایک مرد معقول کو دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا. پہلا راستہ یہ ہے کہ اس غلط نظریے سے توبہ کر کے سیدھے سیدھے خود کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دے، جیسے قرآن کریم ہر مومن مرد اور عورت جو مومنہ ہو مطالبہ کرتا ہے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے دیں تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو. مسلمان اس کا معنی ہی اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبرداری کے ہیں. شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے میں اسلام کا ترجمہ گردن نہادن سے کیا ہے، گردن ڈال دینا. کسی شخص کا ایک طرف یہ اقرار کہ وہ مسلمان ہے اور دوسری طرف اس کا یہ اصرار کہ مرد اور عورت کامل اور بغیر کسی قید کے برابری کے حامل ہیں، یہ تو متناقض اور ٹکرانے والی باتیں ہیں. کوئی عقل مند انسان ان دونوں متضاد رویوں کو جمع کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. مسلمان رہنا ہے تو لازماً اللہ اور رسول کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس شخص کے لیے شریعت الہیہ کی پابندیاں قابل قبول نہیں ہیں تو وہ اسلام کے قلادے کو اپنی گردن سے اتار دے اور پھر جس وادی میں چاہے بھٹکتا پھرے. دنیا کے چلن کی پیروی اور زمانے کا ساتھ دینے کا رویہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہرگز نہیں ہے. بلکہ یہ اپنی نفس کی خواہش کی بندگی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ زمانہ با تو نساز و تو با زمانہ بے ساز، بلکہ اصل جوان مردی تو یہ ہے کہ زمانہ با تو نساز و تو با سمانہ ستیز. یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. بقیہ اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے کہ اسلام نے عورت کو کس حیثیت سے کیا کیا مقام دیا ہے، اور عورت کی شکلیں کیا کیا ہے جس کے اعتبار سے عورت کو الگ الگ شکلوں میں اسلام نے کیا کیا فضائل سے نوازا ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.